الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. سورة النساء کی آیت نمبر 97 98 اور 99 میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہاں سے سورت کا 14 رکو شروع ہو رہا ہے. یہ رکو بھی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے ایک عظیم فریضہ ہجرت کی تفصیل، ہجرت کا حکم، ہجرت کے آداب، ہجرت کے فائدے، اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرنے والوں کو کیا دنیا میں عزت ملے گی اور آخرت میں اجر ملے گا، یہ تمام تفصیل اس رکوع کے اندر موجود ہے. آیت اس طریقے سے ہے کہ ان الذین توفاہم الملائکہ، وہ لوگ جن کو فرشتے فوت کر رہے ہوتے ہیں، جن کو فرشتے زندگی سے موت کی طرف داخل کر رہے ہوتے ہیں، یا آسان الفاظ میں جن کی روح فرشتے قبض کر رہے ہوتے ہیں. ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ جس کی روح نکالی جا رہی ہے وہ ظالم ہے، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. کیسے؟ اللہ کا حکم نہ ماننا ظلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہ ماننا ظلم ہے. اللہ کی کتاب قرآن کریم کو اپنا مقتدا اور محتدا نہ بنانا ظلم ہے. زمین پہ مخلوق کے ساتھ عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا ظلم ہے. اور دین نے جس لمٹ سے آگے جانے سے منع کیا تھا، اس لمٹ سے آگے جانا ظلم ہے. اس لیے زندگی میں جس شخص نے بھی اللہ و رسول کی احکام کی خلاف ورزی کی ہے، وہ کہیں نہ کہیں ظلم کا مرتکب ضرور ہے. جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں اور انہوں نے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا ہے، وہ جنتی ہیں. صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ اینا لم یظلم، اللہ کے رسول ہم میں سے کون ایسا ہے جس سے ظلم نہ ہوا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اس سے مراد شرک ہے، اور آپ نے آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے. یہ دلیل ہے علماء کی کہ صحابہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو مکہ مدینہ کا پیدائشی نہ ہو، صحابہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو عربی کا ایکسپرٹ اور ماہر نہ ہو، اور ان میں سے ہر ہر صحابی کو سینکڑوں کیا ہزاروں قصیدے، لطائف، ادب کے الفاظ یاد ہوتے تھے. آج بھی ایک صحابی کا کلام آپ دیکھیں تو انسان کو حیرت ہو جاتی ہے کہ اتنے قابل لوگ یہ صحرا میں پیدا کیسے ہوئے. لیکن ان کو بھی قرآن کی آیت سمجھنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی ضرورت پیش آ چکی ہے، اور واضح طور پہ مسئلہ سامنے ہے کہ صحابہ سمجھے کہ اس سے مراد عام ظلم ہے. اللہ نے جو فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اس تفسیر کی طرف صحابہ کی توجہ نہیں تھی. جب مکہ اور مدینہ کے باسیوں کا، انصار اور مہاجرین کے یہ حالات ہیں، تو بر صغیر کے کسی نامعلوم کونے میں پیدا ہونے والا شخص وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں قرآن کو بری طرح سمجھ سکتا ہوں اور مجھے کسی تفسیر، کسی صحابی، کسی تابعی، کسی روایت کی ضرورت نہیں. اور جن لوگوں نے اس طرح کی تفسیریں لکھی ہیں وہ گمراہ ہو چکے ہیں. ہم نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے ایسے لوگوں کا، ان کی سب سے بڑی خطا یہی تھی کہ وہ اصحاب رسول، تابعین، ائمہ کرام، محدثین اور فقہاء کو فالو نہیں کرتے تھے، اپنی عقل اور اپنی طرف سے تفسیریں لکھ ڈالی، اور اس کا جو نتیجہ نکلا کہ آج امت گمراہ ہو رہی ہے. آج امت کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ تفسیر جو ہمیں پیش کی جا رہی ہے گفٹ میں، یہ تفسیر میرے لیے فائدے کا سبب ہے یا جہنم کا کھڈا ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، علم اور خاص طور پہ دینی علم، جیسے آپ دنیاوی علم کے لیے بڑے سے بڑے ماہر اور اعتماد شخصیت کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ دین اتنا یتیم کیوں ہے؟ اس لیے مسئلہ سمجھ جائیے. اللہ نے فرمایا الذین توفاہم الملائکت ظالمی انفسہم، وہ لوگ کہ ان کی موت کا وقت آ چکا ہوگا، فرشتے ان کی جان نکال رہے ہوں گے، اور اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر چکے ہوں گے. قالو فیما کنتم، فرشتے کہیں گے تم کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، کہ کدھر رہ رہے تھے، کس کن لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ لمحہ فکریہ ہے. ہمارے لوگ بڑے شوق سے پاسپورٹ بنوا کے، ویزا لگوا کے پاکستان کو خیر آباد کہہ کے چلے جاتے ہیں دیار کفر میں، لیکن یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. سب سے پہلے تو یہ سوال ہے کہ ایسے حالات کیوں پیدا ہوئے کہ مسلمان ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہاں، ہمیشہ دوسروں پہ تنقید نہیں، پہلے اپنے گریبان میں جھانکو. آپ نے نوجوان نسل کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا اپرچونٹیز دی ہیں، کیا مواقع دیے ہیں، سوائے چند انگریزوں کی نقل کے اسکولوں کے جو بھاری بھاری ویزے لیتے ہیں اور ہمارے نوجوان کو اخلاقی طور پہ، دینی طور پہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ کیا ہم نے کوئی انتظام کیا ہے ان کے لیے؟ ہرگز نہیں. اور یہ لوگ جب باہر چلے جاتے ہیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ مسلمان رہے گا؟ ارجنٹینا میں، برازیل میں، کولمبیا میں ایسے عرب موجود ہیں کہ جن کا نام محمد اور احمد ہے لیکن کلمہ نہیں آتا ہے ان کو. کولمبیا کی تبلیغی جماعت تشریف لائی، انہوں نے بتایا کہ 2 کروڑ کے آبادی کے شہر میں 20 مسلمان بھی نہیں ہیں، اور سب لبنان کے، مصر کے مہاجرین تھے وہ، لیکن بر وقت ان کے اوپر محنت نہیں ہوئی، بر وقت ان کو یہ مسئلہ نہیں سمجھایا گیا کہ اپنی زمین پہ رہو یا دوسری زمین پہ رہو، اللہ کے لیے ہجرت کرنی ہوگی. اگر ڈالر کے لیے ہجرت کی ہے، پاؤنڈ کے لیے کی ہے، اور دنیا کی چمک دمک کے لیے کی ہے، تو یہ ہجرت جہنم کا سبب ہے، یہ ہجرت جنت کا سبب نہیں ہے. اس لیے قرآن کریم کی آیات بالکل واضح ہیں اور سنتے جائیے. قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، فرشتے ان سے کہیں گے فیما کنتم، تم کہاں تھے. قالوا كنا مستضعفين في الارض, وہ جواب دیں گے ہم تو کمزور تھے, ہم تو بے بس تھے, ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا, کچھ نہیں کر سکتے تھے. قالوا الم تكن ارض الله واسعه, فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین بڑی نہیں تھی. حضرت والی صاحب ترجمہ فرماتے تھے کیا اللہ کی زمین بڑی بڑی نہیں تھی؟ بالکل تھی. کیا اس میں یہی خطہ تھا جہاں پہ دن رات اللہ و رسول کی مخالفت ہو رہی ہے؟ کیا اس میں یہی خطہ تھا جہاں پہ دن رات قرآن اور آسمانی تعلیمات کو مذاق اڑایا جا رہا ہو؟ آپ کو وہی جگہ پسند آتی تھی. الم تکن ارض اللہ واسعہ, کیا زمین بڑی لمبی لمبی نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا, ہجرت کر لیتے. یہ ہے وہ ہجرت. لغت میں ہجرت ہجران سے ہے, اور ہجران کہتے ہیں کسی چیز سے بیزار ہو کے اس کو چھوڑ دینے کو. اصطلاح میں اپنا شہر اپنا وطن چھوڑ کے دوسری جگہ منتقل ہو جانا, یہ ہجرت ہے. لیکن یہ ہجرت شرعی نہیں ہے. ہجرت شرعی کی تعریف تیسری ہے کہ وہ ہجرت جو اللہ و رسول کے حکم کے مطابق کی جائے وہ شرعی ہجرت ہے. اور ہجرت کے لیے کچھ شرائط ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس ہجرت کی نیت اللہ کی اطاعت ہو. جس جگہ نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہو, جس جگہ اذان دینے کی اجازت نہ ہو, جس جگہ قرآن کریم کی تعلیمات پہ کھلے عام عمل کرنے کی اجازت نہ ہو, اس جگہ پہ اب آپ کو رہنا نہیں چاہیے, یہاں سے نکلو. اور یہ آیت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے, الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا, کیا اللہ کی زمین وسیع اور عریض نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر لیتے؟ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ مہاجر دو قسم کا ہوتا ہے. ایک وہ مہاجر ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے اپنا وطن اپنا گھر بار چھوڑ کے نکل جائیں, کسی اور طرف چلے جائیں, یہ بھی مہاجر ہے. اور جو اپنی مرضی سے نہیں گئے, الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق, جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا ہے, یہ بہت بڑی تسلی ہے ہمارے ان مہاجر بھائیوں کے لیے جنہوں نے پاکستان کے قیام کے وقت ہجرت کی, اور اس وجہ سے کی کہ وہاں کے سکھ اور ہندو ان کو نکال رہے تھے, ان پہ تشدد کر رہے تھے, ان پہ ظلم کر رہے تھے. ملا علی قاری نے وضاحت فرما دی ہے کہ یہ بھی مہاجر ہے, اور کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ اس مہاجر کا درجہ دوسرے مہاجر سے زیادہ. کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ اس میں اس کی رضا شامل نہیں ہے, مجبور ہے. اور اللہ کے لیے تکالیف اٹھانا یہ بہت بڑا ثواب کا عمل ہے, مجاہدہ ہے. اس لیے فرشتوں نے کہا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا. لوگ آج منہ اٹھا کے پرانی پتلون پہن کے آ کے کہتے ہیں کہ جی قائد اعظم کو کیا ضرورت تھی تقسیم کی, بے حیا و بے شرم آدمی, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بڑوں نے کتنی مشکلیں برداشت کی تھی. یہ مملکت خداداد پاکستان جو اس وقت ہائی جیک ہو چکا ہے اور نہ جانے کس قوت کے ہاتھ میں ہے, یہ ان مقاصد کے لیے حاصل نہیں ہوا تھا. ایک وعدہ بھی وہ پورا نہیں ہوا جو ہم نے اللہ کے ساتھ کیے تھے. ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئے, وہ بزرگ موجود ہیں, آپ ان کو بلا لیں, مجلس میں بٹھا لیں اور ان سے پوچھ لیجئے کہ بتائیے جب آپ آزادی کی جد و جہد فرما رہے تھے تو کیا آپ یہ سارے لانجے جو آج ہمیں درپیش ہیں اس کا ذکر کرتے تھے؟ ہرگز نہیں. اور ہمارے وہ بزرگانی دین جنہوں نے کہا تھا کہ یہ جو تقسیم ہو رہی ہے اس کے اندر ہمیں تحفظات ہیں, ان کے تحفظات 100% درست تھے. اور اگر تاریخ میں بات کرنی ہے تو آئیو میدان میں پھر بات کر لیتے ہیں. انہوں نے یہی کہا تھا کہ اس ملک میں مسلمان مظلوم ہوگا. مسلمان مظلوم ہے کہ نہیں ہے؟ کون سا مسلمان ایسا ہے جو اللہ اور رسول کا وفادار ہو اور آج آپ کے سر پہ اس کو بٹھایا گیا ہو, آپ کے سروں کا تاج اس کو بنایا گیا ہو؟ کوئی بھی نہیں. ہاں اغیار اور ان کے جو غلام ہوتے ہیں وہ آپ کے بادشاہ بھی ہیں, وہ آپ کے اگر جان کی امان پاؤں تو باپ بھی بنے ہوئے ہیں, وہ آپ کے پیچھے ڈنڈا بھی چلاتے ہیں اور لوگ ان سے دبتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ الم تکن ارض اللہ واسعتا فتہاجروا فیہا، ہمارے بزرگوں نے جو امانت ہمیں دی تھی، افسوس کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس امانت کی حفاظت ہم نے کما حقہ نہیں کی. ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی چیز ہاتھ سے نکلی نہیں ہے. مسلمان اگر شعور کر لیں اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیں اور اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ یہ اللہ کی دی ہوئی زمین اللہ کی امانت ہے، خدا کی قسم گھنٹوں میں حالات بدلتے ہیں. آپ آپس میں گتم گتا ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے، کوئی کسی کے گھر پہ گھس رہا ہے، کوئی کسی کے دروازے توڑ رہا ہے، کوئی کسی کو تڑیاں لگا رہا ہے، یہ تو مسلمانوں کے اخلاق نہیں تھے. ایک مثال تو دے دیجئے ہمیں. چلو تابعین، صحابہ کو چھوڑو، تابعین بھی چھوڑو، تب تابعین میں ہمیں بتا دو کہ جن کو اللہ نے دین کا اور دنیا کی سمجھ عطا فرمائی تھی اور وہ مسلمانوں کے ایسے در پہ تھے. ہرگز نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو آپس میں شیر و شکر ہوتے ہیں، اور جب کافر کے مقابلے پہ آتے ہیں تو فولاد کی طرح سخت ہوتے ہیں. کون کون سنتا ہے کہانی میری، اور پھر وہ بھی زمانی میری. بہرحال فتہاجروا فیہا، تم ہجرت کر لیتے. فاولائک مأواہم جہنم، یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وساءت مصیرہ، اور جہنم بہت بری جگہ ہے. کس طریقے سے؟ علماء نے فرمایا کہ یہ خود بھی گناہ کرے گا تو جہنم کا مستحق بنے گا، یہ بچ گیا تو اس کی اولادیں کافروں کے بیچ میں بڑی ہوں گی، وہ گناہ کر لیں گی تو وہ جہنمی ہو گئی. اور اب تو علیہ باللہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ تیسری چوتھی نسل وہ تو بیزار ہو ہی جاتی ہے. یہ کس نے کیا؟ یہ آپ نے کیا ہے. میں ہجرت سے منع نہیں کر رہا، ہجرت کریں، شوق سے کریں، لیکن ہجرت کے بعد اپنا دین، اپنا اسلام، اپنا ثقافت، اپنی اصل کو بھولنا یہ جرم ہے. الا المستضعفین، مگر وہ جو کمزور ہیں. کون کمزور ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہو چکا تھا لیکن میں بچہ تھا، اور میں مکہ میں رہتا تھا، اور میری اماں ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی مسلمان ہو گئی تھیں لیکن وہ مکہ میں رہتی تھیں، حضرت عباس اس وقت تک مسلمان نہیں تھے. یہ آیت اس دور میں نازل ہوئی ہے. اللہ نے فرمایا الا المستضعفین، مگر وہ جو بے بس ہیں، من الرجال مردوں میں سے، والنساء عورتوں میں سے، والولدان اور بچوں میں سے. لا يستطيعون حیلہ، جو کسی ہیلے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے. ولا يهتدون سبیلا، اور راستہ جانتے بھی وہ نہیں ہے. راستہ معلوم ہونا بھی ضروری ہے نا. کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی حضرت ضمرہ ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ زواد سے ہے. حضرت ضمرہ ابن قیس، انہوں نے بزرگ تھے اور بالکل کمزور ہو چکے تھے، آخری عمر چل رہی تھی. اپنے بچوں سے کہا میں مستضعفین میں سے نہیں ہوں، نکالو مجھے یہاں سے، مکہ سے باہر نکالو، میں بے بس نہیں ہوں، میرے اتنے سارے بچے، تم کس کام کے ہو؟ چارپائی پہ لیٹ گئے حضرت اور کہا لے چلو مجھے. اور راستے میں یہی کہتے تھے کہ یا اللہ میں مستضعفین میں سے نہیں ہوں کہ میں کافروں کے بیچ میں بیٹھ کے چوڑیاں پہن کے بیٹھا رہوں اور کہتا رہوں کہ جی میں تو کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے میں ہجرت کر رہا ہوں. تنعیم کے مقام پہ، مکہ سے قریب ہے، تنعیم کے مقام پہ حضرت کی وفات ہو گئی اور آج حضرت کی قبر اسی مقام کے اوپر موجود ہے. یہ ہے ہجرت کا جذبہ کہ موت سر پہ تھی لیکن جب آیت سن لی تو فرمایا یہاں نہیں رہنا، یہاں سے چلو. اسی طرح حضرت خالد ابن حزام رضی اللہ عنہ، صحابی رسول، خالد ابن حزام رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے نکلے اور حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے. راستے میں بیابان جنگلات میں سانپ کہیں سے آ گیا اور سانپ نے ان کو کاٹ لیا اور وہ شہید ہو گئے. یہ آیت کہتے ہیں کہ ان کی طرف بھی اس کی فضیلت ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں نکلے، ثم یدرک الموت، پھر اس کو موت نے آ پکڑا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ تعالی ضرور بھی ضرور دے دیں گے. یہی ہجرت جو ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان کوئی عام جگہ نہیں ہے، خدا کی قسم ایسا ہی ہے. وہ جو ریل گاڑیاں جلائی جاتی تھیں اور وہ جو ریل گاڑیوں سے مسلمانوں کی بیٹیوں اور بچوں کو اتار اتار کے سکھ اغوا کرتے تھے، انشاءاللہ تعالی وہ سب جنتی ہیں. فقد وقع اجرہ علی اللہ، اللہ کا اجر ان کے اوپر لازم ہو چکا ہے، ان کو مل کر وہ ضرور رہے گا. والولدان، اور بچے، لا یستطیعون حیلہ، جو حیلہ سمجھتے نہیں ہیں. حیلہ کسے کہتے ہیں؟ تدبیر کو کہتے ہیں. لوگوں نے حیلے کا انکار کیا ہے جس مقام کے اوپر تفسیر، بہت ساری تفاسیر میں یہ باتیں موجود ہیں. اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ حیلہ کیجئے، قسم نہ توڑیے. مشہور واقعہ ہے، شاید آپ کے علم میں ہو نہ ہو، سن لیجئے، کہ وہ بیمار تھے بہت شدید، اور ابلیس ملعون وہ آیا اور اس نے ان سے کوئی باتیں کی کہ آپ ایسا کر لیں ویسا کر لیں تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور بیگم شوہر سے محبت کرتی ہے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ایسے سارے اعمال کر لیتے ہیں. اور حضرت ایوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بیگم نے تو ابلیس سے دم کروایا ہے، ابلیس سے مشورہ لیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں ضرور بے ضرور تمہیں سزا دوں گا، اور 100 ڈنڈے سزا میں تمہیں دوں گا. وَخُذْ بِيَدِكَ بِخْفًا فَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اللہ نے قرآن میں فرمایا اے ایوب 100 تنکے ہاتھ میں لے لیجئے اور وہ 100 تنکے اپنے بیگم کو مار دیجئے، قسم نہ توڑیے. قسم توڑنا ٹھیک نہیں ہے، یہ تدبیر ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعب بن اشرف یہودی، شیطان اور ملعون، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازشیں کئی بار کی تھیں، آپ نے فرمایا کوئی ہے خدا کا بندہ جو اس کو برابر کر دے، اسے جان چھڑا دے ہماری؟ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور فرمایا اللہ کے رسول، افاقول فیہ شیعہ، کیا میں کوئی تدبیر بنا سکتا ہوں؟ کیا کوئی میں اسکیم بنا سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طریقے سے ہو یہ کام کرنا ہے، یہ تدبیر ہے. بے شمار مثالیں موجود ہیں. ابو رافع تاجر اہل شام یہودی، اس نے بھی اسلام کے خلاف بہت خطرناک سازشیں کی تھیں اور خزانے کھولے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بھی مجاہدین کی ٹیم بھیجی تھی، وہ بھی سب تدبیر کرتے تھے، حیلہ کرتے تھے. اور وہ جو بریرہ کی خدمت میں صدقے کے طور پہ بکرے کا گوشت پیش کیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کا کچھ ہے؟ جواب ملا کہ حضرت ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری نوکرانی ہے بریرہ، اس کو بکرے کا گوشت کسی نے دیا ہے. آپ نے فرمایا لہا صدقہ ولنا ہدیہ، اس کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے، یہ تدبیر ہے. اس آیت کے ذیل میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ حیلہ پہلے ہوتا تھا اب نہیں ہے. اس کے نیچے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ بات درست نہیں ہے. جو حق بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے. حیلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی لوگوں نے کیا ہے اور آپ کے بعد بھی علماء اس کے جواز کے قائل ہیں، بشرط یہ کہ وہ حیلہ شرعیہ ہو، حیلہ دھوکہ بازی یا نہ ہو کہ 11 مہینے میں نے سونا اپنی ملکیت میں رکھ لیا اور 12ویں مہینے میں بیگم کو دے دیا، اور پھر 11 مہینے بیگم نے رکھ لیا، 12 مہینے مجھے دے دیا. وہ پختون نے جو کہا تھا کہ خدا میں دھوکہ کو ملا میں دھوکہ کو، یہ بات بری بات ہے، ہرگز نہیں، یہ حیلہ شرعیہ نہیں ہے. شریعت کے احکام پہ عمل کرنے کے لیے اگر حیلہ کرنا پڑا تو کریں گے، اگر شریعت کے احکام سے بچنے کے لیے کیا جائے تو یہ غلط ہے. آخری بات یہ ہے کہ حنفیہ کے امام گزرے ہیں ابوبکر ترتوشی. ابوبکر ترتوشی نے الاقلیل میں حیلے کے بیان کے اوپر، جواز کے اوپر دلائل بھی پیش کیے ہیں اور ثابت کر دیا ہے کہ آج بھی علماء کے درمیان حیلے کا جواز ٹھیک ہے. پھر وضاحت کر دوں، حیلے شرعیہ، دھوکہ بازی نہیں، فراڈ نہیں، الٹے سیدھے آگے پیچھے باتیں گھمانی نہیں ہے، اللہ کے احکام پہ عمل کرنا ہے، اور احکام کے لیے جو آپ عمل کرنا چاہیں تو کریں. اور اسی ذیل میں وہ مشہور مسئلہ بھی آتا ہے، حیلہ اسقاط جسے کہتے ہیں. حیلہ اسقاط کا یہ مطلب ہے کہ کوئی صاحب فوت ہو گئے، ان کے ذمے بہت سارے روزے تھے، بہت ساری نمازیں تھیں، اور پیسے نہیں ہیں. فتاوی شام میں، فتاوی ہندیہ میں، قاضی خان میں، مجمع البحار میں، بے شمار فقہ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ وہ پیسے جو ان کے بچ گئے ہیں نا، وہ کسی غریب مسکین کو دے دیں، نمازوں کا فدیہ، روزوں کا فدیہ، پھر اسے کہیں کہ مہربانی کر کے آپ ہمیں واپس دے دیں، وہ آپ کو واپس دے دے گا، پھر آپ ان کو دے دیں. کرتے جائیے، یہ بشرط یہ کہ حالات اتنے شدید ہوں. اس کا ثبوت موجود ہے، میں اس کے کرنے پہ آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں نے کچھ تحریرات علماء کی ایسی بھی دیکھی کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن فقہ کے اندر یہ جزیہ موجود ہے، اور اس کا صاف انکار کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر حیلے کی اجازت موجود ہے بامر مجبوری. الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مگر وہ لوگ جو بے بس ہیں مردوں میں سے، خواتین میں سے، بچوں میں سے. لا يستطيعون حیلا، جن کے پاس حیلے کی کوئی تدبیر نہیں ہے. ولا يهتدون سبیلا، اور وہ راستہ جانتے بھی نہیں ہیں. پہلے زمانے میں بڑا مسئلہ ہوتا تھا، نکل کہیں اور گئے اور پہنچ کہیں اور جاتے تھے. ہمارے استاد محترم حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت مولانا عبد الحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے بس کے اندر، 7 دن لگے تھے، 7 دن لگے تھے مکہ سے مدینہ. ریگستان میں بس چلتی تھی، اور مسئلہ کیا تھا کہ 3 دن چلنے کے بعد پتہ چلتا تھا یہ تو وہ راستہ ہے ہی نہیں، چلو بھائی واپس چلو. پھر کسی جگہ مقام پہ پہنچتے تھے، لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بھائی راستہ سیدھا کر دو، وہ بتاتے تھے، چلتے چلتے پھر ڈرائیور بھول جاتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں فرما دی، آج ہم سیکنڈوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. البتہ کسی کو راستے کی تمیز نہ ہو، خبر نہ ہو، تو یہ عذر معقول ہے. فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا، وہ بچے، وہ خواتین، وہ بوڑھے جو نہیں جا سکتے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مغفرت بھی فرماتے ہیں. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جس کسی نے بھی اللہ کے راستے میں ہجرت کی، یجد فی الارض، پائے گا زمین میں، مراغمن رہنے کی جگہ، کثیرن، بہت بڑی بڑی، وسع، اور وسعت ہوگی. اس آیت کے ذیل میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت خود بھی مہاجر تھے، پہلے دیوبند میں تھے پھر کراچی آ گئے، اور فرماتے تھے کہ میں ایسے بے شمار مہاجرین کو جانتا ہوں جو ہجرت سے پہلے صفر تھے، اور ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دے دی. اور جو ابھی مشکل میں ہے وہ تسلی رکھے، اس لیے کہ صحابہ کرام جب ابتدا میں مدینہ گئے تو کچھ نہیں تھا، رہنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، لوگ مسجد میں سوتے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں مسجد میں سوتا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جو مقامات دے دیے. وہی عبداللہ ابن عمر حجاج ابن یوسف کو ہاتھ سے پکڑ کے حج میں چلتے تھے، ادھر آؤ میرے ساتھ چلو، اس کو حج کا طریقہ نہیں آتا تھا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، راوی اسلام، کتنے بڑے آدمی، کہتے تھے بھوک کی وجہ سے مسجد نبوی میں میں بے ہوش پڑا رہتا تھا، لوگ سمجھتے تھے مجھے جن چڑھ گئے ہیں، جن نہیں ہوتے تھے، بھوک ہوتی تھی. وہی ابو ہریرہ جب گورنر بنے تو گورنر کی سیٹ پہ بیٹھ کے کہتے تھے، اپنے آپ کو خطاب کرتے تھے. کیا خطاب کرتے تھے؟ اے ابو ہریرہ، یاد رکھنا تم وہی ہو جس کے پاس کھانے کا کچھ ہوتا نہیں تھا. اور پھر فرماتے تھے اے ابو ہریرہ، تم وہی ہو جو کسی قوم کے نوکر تھے. اور اے ابو ہریرہ، تیرا کام یہ ہوتا تھا کہ نواب سواری پہ چلتے تھے، تو ان کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، اپنے آپ کو تقریر کرتے تھے حضرت. اور تیری ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ جب یہ سرداران نیچے اتریں گے تو ان کے لیے لکڑیاں جمع کرنی ہیں، عجیب. اور تنخواہ کیا ہوتی تھی؟ پیٹ بھری روٹی بس. اور پھر کہتے تھے کہ ابو ہریرہ، تم وہی آدمی ہو، اپنی اوقات بھولنا نہیں، اپنی حقیقت بھولنا نہیں ہے. ایسے گورنر جب مسلمانوں کے اوپر حکمرانی کرتے تھے تو خدا کی قسم وہ حکمرانی رحمت ہوتی تھی، وہ حکمرانی اللہ کی طرف سے فضل ہوتا تھا اور پھر اس میں سب کچھ بہترین ہوتا تھا. آج کے حکمرانوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، یہ تمہارے باپ کی جگہ نہیں ہے، یہ تمہارے دادا کی جگہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ تو دعوے دار ہو چکے ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کو یہ بات سمجھائیں گے کہ یہ امانت ہے، اور امانت کا قابل وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا امین ہو. بہرحال تو حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے تھے کہ میں نے ہجرت کی اور میں مدینہ آیا غریب آدمی تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو مقامات دے دیے، آج ابو ہریرہ اسلام کے رکن ہیں، بہت بڑے ستون ہیں. اللہ نے فرمایا وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں ہجرت جس نے کی، یجد فِي الْأَرْضِ مُرَاغَم، اصل میں مراغم ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں بندہ رہنا پسند کرتا ہو، جہاں پہ بندہ سکون سے رہے. امام مجاہد کہتے ہیں مراغم سے مراد یا سعت سے مراد رزق حلال کی وہ سعت ہے. امام سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ یہاں پہ وسعت سے مراد عزت کا گھر ہے، عزت کا گھر اللہ جسے نصیب کر دے بہت بڑی نعمت ہے. اور دیگر علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں سے مراد سعد سے اور مراغم سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں سے محفوظ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو دشمن پہ غلبہ دے دیں گے. اور الحمدللہ ٹوٹی پوٹی ہجرت کی صحیح، ہمارے بزرگوں نے جو ہجرتیں کی ہیں ان ہجرتوں کے بعد اللہ نے یہ مقامات ان کو دے دیے. فقد وقع، پھر آگے فرمایا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، دمرہ ابن قیس یا پھر خالد بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، جو کوئی نکلا اللہ کے راستے میں ثم يدرک الموت، پھر اس کو موت نے آ لیا، فقد وقع اجره على الله، بے شک اس کا اجر اللہ تعالی کے اوپر ہے، اللہ کے لیے ہے کہ اللہ اس کو اجر دیں گے. وکان اللہ غفور الرحیم، میں نے پہلے وضاحت کی کہ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام اللہ پہ فرض ہے، اللہ کی مشیت میں منظور ہو چکا ہے، ایسے کہہ دیں تو یہ بہتر ہے، اللہ کی مشیت میں منظور ہو چکا ہے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ رحم بھی فرماتے ہیں. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، ہجرت ہو گئی. آگے ایک اور اہم مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب مسلمان جہاد پہ نکلے ہوں اور نماز پڑھنی ہو تو نماز کیسے ہو. سب سے پہلی بات اس سے یہ واضح ہو گئی کہ جہاد بھی ایک فریضہ ہے اور نماز بھی ایک فریضہ ہے، ایک کی وجہ سے دوسرے کو چھوڑنا جائز نہیں ہے. اور یہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو دن میں 200 رکعت نفل پڑھتے ہیں لیکن جہاد کا نام ان کو برا لگتا ہے، ان کے سامنے کوئی جہاد کی بات کر دے تو ناراض ہو جاتے ہیں. بھائی صاحب یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ دونوں فریضے ہیں اور دونوں فریضوں کے ادائیگی مسلمانوں پہ فرض ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم نکلو زمین میں چلو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کوئی وبال نہیں ہے، نماز قصر کر لو. کیا کر لو؟ قصر. پہلی بات، 48 میل کے اندر ہے تو مسافر نہیں ہے، 48 میل سے آگے جائیں گے، جس کو 3 مرحلہ کہتے ہیں، پہلے کی زبان میں 3 مرحلے، اس زبان میں 48 میل، اس سے آگے نکلے تو مسافر ہیں ورنہ نہیں. جہاں پہنچ رہے ہیں وہاں 15 یا 15 سے زیادہ دن رہنے کی نیت ہے تو بھی مسافر نہیں ہے، وہاں مقیم ہے، پوری نماز پڑھنی ہوگی. 15 دن سے کم 14 دن ہیں تو پھر مسافر ہے اور مسافر والی نماز پڑھیں گے. اپنے شہر کے مضافات سے جیسے ہی نکل جائیں مسافر ہو جاتے ہیں، شہر کے اندر نیت کرنے سے مسافر نہیں ہوتے، ایئرپورٹ میں مسافر نہیں ہوتے کیونکہ اب ایئرپورٹ شہر کے بیچ میں ہے، ریل گاڑی کے اسٹیشن میں مسافر نہیں ہوتے اس لیے کہ ریل گاڑی کا اسٹیشن شہر کے بیچ میں ہے، باہر نکلنا ہوگا. مضافات سے جب آپ نکل جائیں گے تو آپ مسافر. کون سی نمازوں میں قصر ہوگی؟ صرف رباعی میں، صرف رباعی میں، ظہر میں، عصر میں اور عشاء کی نماز قصر ہوگی بس. فجر اپنی جگہ، مغرب اپنی جگہ، سنتیں اپنی جگہ، وتر اپنی جگہ موجود ہے. سفر میں سنتیں پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ علماء کرام نے فرمایا السفر و سفرین، سفر کی دو قسمیں، سفر راحت اور سفر مشقت. راحت ہے، بہترین ماحول ہے، پڑھیے سنت، کیوں نہیں پڑھیں گے، ضرور پڑھیے. اور مشقت ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، ٹرین نکل رہی ہے اور صوفی صاحب سنتیں پڑھ رہے ہیں، ایسے موقع پہ مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ سفر کے اندر سنت چھوڑ دینا بھی سنت ہے. عجیب بات ہے، وہ من السنن ترک السنن فی الاسفار. اور سنت یہ ہے کہ جب آدمی سفر پہ نکلے تو سنت چھوڑ دے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہم نے بے شمار اسفار کیے، کبھی ہم نے حضرت کو دیکھا رات میں تہجد بھی پڑھتے تھے سفر میں، اور کبھی ہم نے دیکھا کہ سلام کر کے فرماتے تھے کہ آج اس پر عمل کرتے ہیں، سنت چھوڑ دیتے ہیں. دونوں طریقے ٹھیک ہیں، لیکن اس کو بہانہ بلانے لا سفر کو اور سنت سے بھاگ جانا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. آپ خود دیکھ لیجئے، اگر راحت ہے، اپنی جگہ پہ ہیں، سکون سے ہیں تو سنت پڑھیں، اور نہیں ہے تو نہ پڑھیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ گناہ کا سفر جو ہوتا ہے وہ سفر نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، شافعیہ وغیرہ کے نزدیک ایسا ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں سفر سفر ہے، اور سفر جس قسم کا بھی ہو، اگر مسلمان اپنے علاقے سے باہر نکلا ہے تو وہ سفر پہ ہے، اور سفر پہ نماز اس کی آدھی ہوگی. یہ تو سفر کی نماز ہو گئی. اب آگے ایک اور بات ہے، بات یہ ہے کہ جب جہاد ہو رہا ہو تو اس کے درمیان میں نماز کے فریضے کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ اللہ تعالی نے اس مسئلے کو حل فرما دیا ہے، مسلمانوں کے لیے باقاعدہ طویل آیت نازل کی ہے، اور طریقہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا جب جہاد میں ہو اور دشمن سامنے حملہور ہو تو دو فریق بن جاؤ، دو ٹیمیں بن جاؤ. ایک فریق وہ امام کے پیچھے ایک رکعت نماز پڑھ لے، اور اسلحہ ہاتھ میں ہونا چاہیے، قرآن میں ہے. ہاں آج ہمارے نوجوان چوڑیاں پہن کے، او جی ہمیں ڈر لگتا ہے، فلانا ہے، یہ ہے، وہ ہے. وہ ڈر کا قصور یہ ہے کہ آج اغیار تم پہ حکومت کرتے ہیں اور تم بے بس. اللہ نے فرمایا نماز بھی پڑھو، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور بغل میں اسلحہ رکھنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی میں نماز پڑھ رہا ہوں اور بس یہ دشمن آ گیا تو مجھے مار دے گا، نہ، اپنا دفاع ضروری ہے. اور پھر فرمایا جب ایک رکعت یہ پڑھ لیں گے چلے جائیں، دوسرے لوگ آ جائیں، اور وہ آ کے پھر ایک رکعت پیچھے پڑھ لیں، اسلحہ ان کے پاس بھی ہونا چاہیے، اور یہ پہلی جو گروہ گیا ہے یہ ان کی پروٹیکشن دیں گے، یہ ان کو دفاع کریں گے، یہ نہیں کہ چلے گئے گھر پہ. اور پھر جب امام اپنی نماز پوری کر لے، پہلا گروہ آ جائے، اپنی ایک رکعت جو بقیہ ہے وہ پوری کر لے، اور پھر دوسرا گروہ آ جائے، ایک رکعت بقیہ ہے وہ پوری کر لے. صلاۃ الخوف کے بارے میں آٹھ طریقے مروی ہیں، جن کے بارے میں تین مضبوط ہیں اور باقی کی روایات میں کلام ہوا ہے. سب سے مضبوط طریقہ یہی ہے جو بظاہر آیات سے آپ کو اور ہمیں سمجھ آتا ہے. کیا آیت ہے سن لیجئے، اللہ نے فرمایا ان تقصروا من الصلاۃ، نماز کو مختصر کر لیا کرو، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں تنگ کریں گے، ستائیں گے، تو پھر نماز ایسے پڑھنی ہے، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں. واذا کنت فیہم، اور اے پیغمبر جب آپ ان کے درمیان میں موجود ہوں، فاقمت لہم الصلاۃ، تو نماز آپ ہی پڑھائیں گے. امامت، امامت انبیاء کا مقام ہے، امامت انبیاء کی وراثت ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین تھے، آپ حیین بھی امام ہیں، آپ میتن بھی امام ہیں. حیین امام ایسے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ امامت فرمائی ہے، صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا ابو بکر اپنی جگہ کھڑے رہو، لیکن ابو بکر پیچھے ہٹ گئے، کھڑے نہیں رہے. وہ جانتے تھے کہ پیغمبر حیین بھی امام ہوتا ہے، اور جب وفات ہو گئی تو جنازہ کیسے پڑھا گیا؟ منفردن، دس بندے، بارہ بندے، پندرہ بندے، اندر حجرہ، چھوٹا حجرہ تھا، اس میں جاتے تھے، اور سب اپنی اپنی نماز جنازہ پڑھتے تھے. سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر موجود تھا اور صحابہ اسی طریقے سے جاتے تھے اور پڑھتے تھے. حیّن امامت بھی ثابت ہو گئی, میتن امامت بھی ثابت ہو گئی. اب سوال یہ ہے کہ وہ میلاد اینڈ کمپنی والے جو ابھی نعرے لگا رہے تھے, میں نماز کے لیے آ رہا تھا آوازیں آ رہی تھی, اچھا جی نور والا آ گیا, فلانا آ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اس بے حیا و بے شرم سے انسان یہ پوچھے کہ نور والے کے سامنے تیری ہمت کیسی ہے کہ تو امامت کرتا ہے؟ اور حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اگر ان میں غیرت ہوتی تو اپنی مسجدوں کی محرابوں کو یہ چنوا دیتے, دیواریں بنا دیتے کہ نور والا تو اینی ٹائم موجود ہے نا, تو پھر امامت کی ضرورت کیوں ہے؟ اور یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, ایمان والو پیغمبر کے اوپر آواز نہیں اٹھانی ہے, تم اپنی میلاد میں شور بھی مچاتے ہو اور نور والے کو بلاتے بھی ہو. یا تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے کہ نور والا آ گیا ہے, یا تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے کہ تم نور والے کے عاشق ہو. اور سچ پوچھو تو دونوں دعوے غلط ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت نصیب کرے. لمبے لمبے نعرے لگائیں گے, او جی آ گیا نور والا آ گیا, تو نور والا آ گیا تو اب ادب کرنا پڑے گا, تمہاری مجال نہیں کہ تم امامت کرو. تم زیادہ بڑے ہو یا ابو بکر زیادہ بڑے تھے, تم زیادہ بڑے ہو یا عمر عثمان و علی اور عبداللہ ابن مسعود, عبداللہ ابن عمر ابن عباس ابن زبیر زیادہ بڑے تھے, وہ تو پیغمبر کے سامنے اف نہیں کر سکتے تھے اور تم نعتیں پڑھتے ہو. بات یہ ہے کہ یہ سب کے سب اپنی طرف سے بنائی ہوئی بدعات ہیں, اسی کو بدعت کہتے ہیں. بات یہ ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ, اے پیغمبر جب آپ ان کے درمیان میں موجود ہوں, فَأَقِمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, اور آپ نماز پڑھانے لگیں, فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ, ایک ٹیم آپ کے ساتھ ہو جائے, وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, اسلحہ اپنے ہاتھ میں رکھے نماز کے دوران بھی. علماء نے فرمایا مجاہد نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے کندھے پہ اسلحے ہیں, چیزیں ہیں, سب ٹھیک ہے. فَإِذَا سَجَدُوا, جب پہلی ٹیم سجدہ کر لے, فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ, یہ پیچھے چلی جائے, وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى, دوسری ٹیم آ جائے, لَمْ يُصَلُّوا, جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی, فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ, وہ آپ کے ساتھ پڑھ لے. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ, اور ان کو بھی چاہیے کہ اپنے اسباب اپنے ساتھ رکھیں, اپنا اسلحہ اپنے پاس مضبوط رکھیں. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ, کافر چاہتے ہیں کہ تم اسلحے سے غافل ہو جاؤ, تم ٹک ٹاک بنانے میں لگ جاؤ, تم انسٹاگرام کا شکار ہو جاؤ. آج کل ہماری قوم ان چکروں میں لگی ہوئی ہے, اسلحہ, ساز و سامان, دفاعی ضروریات, وہ ہم نے ایک مخصوص طبقے کے حوالے کر دیا ہے, اور وہ مخصوص طبقہ آپ کا خون پینے میں مصروف ہے, وہ آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, وہ سمجھتا ہے ہماری رعایا یہ ہے. بات یہ ہے اللہ نے فرمایا نا, وَأَمْتِعَتِكُمْ, اپنے اسباب پورے کرو, اپنے لیے ساز و سامان کا انتظام کرو اور اس کی پروٹیکشن بھی کرو. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً, کافر چاہتے ہیں کہ ایک بارگی حملہ کر کے تمہیں نیست و نابود کر دیں, اور اس کے لیے تیار رہنا ہے, ہوشیار رہنا ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, کوئی تم پہ وبال نہیں, اِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ, اگر بارش کی وجہ سے تکلیف ہو, او كُنتُم مَرْضَىٰ, یا بیمار ہو, اَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ, اسلحہ چھوڑ دو, کچھ ریسٹ کر لو, آرام کر لو, اپنے مورچے میں چلے جاؤ, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ, پھر فرمایا اپنی پروٹیکشن کا انتظام کرو. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم, اے ایمان والو اپنی پروٹیکشن کا انتظام کرو, ورنہ یہ کافر تمہیں بیچ دیں گے, کافر تمہیں غلام بنا دیں گے, کافر کبھی کس بہانے سے تمہیں لوٹیں گے, اور لوٹا جا رہا ہے. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, جب نماز مکمل کر لو, فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ, اللہ کو یاد کیا کرو کھڑی حالت میں بھی, بیٹھ کر بھی اور لیٹ کر بھی. مقصد یہ ہے کہ جہاد دنیا کے لیے نہیں کرنا ہے کہ نماز تو پڑھ لی اب چلے گئے جناب وہاں زیادتیاں کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, خواتین کو مار رہے ہیں, بچوں کو مار رہے ہیں, یہود بے حیا و بے شرم کی طرح, ہرگز نہیں. اللہ کا ذکر ہر حالت میں کرنا ہے, اور جہاد کے اندر تو ذکر ہی ذکر ہے. بلکہ میں نے ایک جگہ پڑھا, سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب عین مارکے کا وقت ہو اور قلعہ فتح ہو رہا ہو اور نماز کا وقت ہو اور اتنا موقع بھی نہ ہو کہ آدمی اس طریقے سے نماز پڑھ لے تو اللہ اکبر کہہ دے, بس اللہ اکبر کہہ دے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ اکبر نماز کا قائم مقام ہے, اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر. الحمدللہ رکوع اور سجدے میں نہیں کر سکتے تو بھاگتے ہوئے تو کر سکتے ہو نا, یہ ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, جب نماز پڑھ لو, فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا, اللہ کو یاد کیا کرو بیٹھ کر بھی, کھڑے ہو کر بھی, وَعَلَى جُنُوبِكُمْ, اور اپنے پہلوؤں پر بھی. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ, جب جنگ ختم ہو جائے, حالات اچھے ہو جائیں, فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, تو نماز پوری طرح قائم کیا کرو. یہ جو طریقہ گزرا ہے یہ صرف مشکل حالات کا ہے, اور عام حالات میں جو نماز مسلمان پڑھتے ہیں وہ ہے. ان الصلاۃ, بے شک جو نماز ہے, کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, امام اعظم کی یہ دلیل ہے کہ بے شک نماز مسلمانوں پہ وقت مقررہ پر فریضہ ہے. امام اعظم نے فرمایا جب نماز کا وقت نہ ہو تو پھر نماز ہوتی نہیں ہے. یہ ڈرامے وہ دوسرے لوگ کرتے ہیں, فقہ اثنا عشریہ والے محمد حسین تب تبائی نے لکھ دیا ہے کہ کسی نے ظہر میں عصر پڑھ لی, صحت ہو گئی. یہ عجیب بات ہے بھائی, کیسے ہو گئی, عصر کا وقت ہی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان کے ہاں وقتوں کی تمیز نہیں ہے. یہ تھوڑا بہت جو آپ کو نظر آتا ہے نا, ظہرین مغربین فلانا یہ وہ, یہ کمبائن کر کے بس جلدی جلدی جان چھڑاؤ نماز پڑھو. امام اعظم فرماتے ہیں پورے دن کا ایک ٹائم ٹیبل ہے, ایک لائح عمل ہے, اسکیجول ہے. اس اسکیجول میں یہ ہے کہ وقت زیادہ نہ گزرے مگر یہ کہ مسلمان نماز پڑھے. اس کے لیے پانچ نمازیں ہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز مسلمان پہ فریضہ ہے وقت مقرر پر. یہ نہیں کہ تم مغرب عشاء میں پڑھ رہے ہو, تم عصر ظہر میں پڑھ رہے ہو, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ولا تہنوا فی ابتغاء القوم, اور سست نہ پڑ جاؤ کسی قوم کا پیچھا کرنے میں. ہاں یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ جی ان کو کوئی اور دیکھ لے گا, چھوڑ دو. اگر ایسے کر جاؤ گے تو ایک دن پھنس جاؤ گے. اللہ نے فرمایا ولا تہنوا, اور کاہلی مت کرنا, ابتغاء القوم, دشمن کا پیچھا کرنے میں. ان تکونوا تعلمون, اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے, فانہم یعلمون, وہ بھی تکلیف میں. اسرائیل کا کتنا نقصان ہوا ہے مسلمانوں کو پتا ہونا چاہیے. ساری ملٹی نیشنل کمپنیاں وہاں سے بھاگ گئی ہیں, ساری مارکیٹیں ان کے بند پڑی ہیں. وہ نتن یاہو کو دن رات گالیاں دے رہے ہیں کہ یہ جلدی ختم کرو تماشا تاکہ ہمارا کاروبار شروع ہو. ان تکونوا تعلمون, مسلمانوں تمہیں تکلیف ہوئی ہے, فانہم یعلمون, تکلیف ان کو بھی ہوئی ہے. وترجون من اللہ ما لا یرجون, بٹ وی آر دا سپیریئرز, ہم سپیریئر ہیں, ہم اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں, وہ اللہ سے مایوس ہے. اس لیے ہمارا مورال اونچا ہونا چاہیے, اس لیے ہمارا حوصلہ بلند ہونا چاہیے. قرآن کہتا ہے وکان اللہ علیما حکیما, اور بے شک اللہ تعالی جانتے بھی ہیں اور اللہ تعالی حکمت والے بھی ہیں. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته, ولا هما الا فرجته, ولا حاجة الا قضيتها, يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نجعلك في نحور هؤلاء الظالمين المفسدين الحاسدين, ونعوذ بك من شرورهم وفتنهم. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ومن لا يخاف منك. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. ہمارے حضرت والد صاحب کے بہت پیارے ساتھی ہیں حضرت مولانا سواتی صاحب, ان کے بھائی کا انتقال ہوا ہے, بڑے بزرگ عالم تھے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے, اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو صبر جمیل نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.